ہمارا مذہب یہ وشاق فرقان و پیغمبرین بدی آمدیم و بدی بگزریم، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی، جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور عوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتداء اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیں۔ کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل مطابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے، اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو راست باز اور کامل لوگ شرف صحبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر تکمیل منازل سلوک کر چکے ہیں، ان کے کمالات کی نسبت بھی ہمارے کمالات اگر ہمیں حاصل ہوں بطور ذل کے واقعہ ہیں، اور ان میں بعض ایسے جزئی فضائل ہیں جو اب ہمیں کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے، غرض ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے جو قرآن شریف میں درج ہیں اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے، اور تمام محدثات اور بدعات کو ہم ایک فاش ضلالت اور جہنم تک پہنچانے والی راہ یقین رکھتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہماری قوم میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بعض حقائق اور معارف قرآنیہ اور دقائق آثار نبویہ کو جو اپنے وقت پر بذریعہ کشف و الہام زیادہ تر صفائی سے کھلتے ہیں، محدثات اور بدعات میں ہی داخل کر لیتے ہیں، حالانکہ معارف مخفیہ قرآن و حدیث ہمیشہ اہل کشف پر کھلتے رہے ہیں اور علماء وقت ان کو قبول کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس زمانہ کے اکثر علماء کی یہ عجیب عادت ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا الہام ولایت، جس کا کبھی سلسلہ منقطع نہیں، اپنے وقت پر بعض مجمل مکاشفات نبویہ اور استعارات سربستہ قرآنیہ کی کوئی تفسیر کرے تو بنظر انکار و استہزاء اس کو دیکھتے ہیں، حالانکہ صحاب میں ہمیشہ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ قرآن شریف کے لیے ظاہر و بطن دونوں ہیں اور اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، اور ہمیشہ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اکثر اکابر محدثین کشوف و الہامات اولیاء کو حدیث صحیح کے قائم مقام سمجھتے رہے ہیں۔ ہم نے جو رسالہ فتح اسلام اور توضیح مرام میں اس اپنے کشفی و الہامی امر کو شائع کیا ہے کہ مسیح موعود سے مراد یہی عاجز ہے، میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے علماء اس پر بہت افروختہ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بیان کو ایسی بدعت میں سے سمجھ لیا ہے کہ جو خارج اجماع اور برخلاف عقیدہ متفق علیحدہ کے ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا کرنے میں ان کی بڑی غلطی ہے۔ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدہ پیش گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی، اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ اور پیش گوئیوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں پوری ہوں، بلکہ اکثر پیش گوئیوں میں ایسے ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ قبل از ظہور پیش گوئی خود انبیاء کو ہی، جن پر وہ وہی نازل ہو، سمجھ میں نہیں آ سکتے، چہ جائے کہ دوسرے لوگ ان کو یقینی طور پر سمجھنے میں۔ دیکھو، جس حالت میں ہمارے سید و مولا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہوں کہ بعض پیش گوئیوں کو میں نے کسی اور صورت پر سمجھا اور ظہور ان کا کسی اور صورت پر ہوا، تو پھر دوسرے لوگ گو فرض کے طور پر ساری امت ہی کیوں نہ ہو کب ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں غلطی نہیں۔ سلف صالح ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیش گوئیوں پر ایمان لے آویں اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طور سے ظہور پذیر ہوگی حوالہ بخدا کرے۔ اور میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ اقرب بامن جس سے ایمان سلامت رہ سکتا ہے یہی مذہب ہے، کہ محض الفاظ پیش گوئی پر زور نہ ڈالا جائے اور تحکم کی راہ سے یہی دعویٰ نہ کیا جائے کہ ضرور اس کا ظہور ظاہری صورت پر ہی ہوگا،
کیونکہ اگر خدا نخواستہ انجام کار ایسا نہ ہوا
تو پھر پیش گوئی کی صداقت میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہو کر ایمان ہاتھ سے گیا۔ ایسی کوئی وصیت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی کہ تم نے پیش گوئیوں کو ظاہر پر حمل کرتے رہنا، کسی استعارہ یا تعویل وغیرہ کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ اور سمجھنا چاہیے کہ جب کہ پیش گوئیوں کے سمجھنے کے بارے میں خود انبیاء سے امکان غلطی ہے تو پھر امت کا قرآن اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے؟ ماں سوا اس کے ہم کئی دفعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس پیش گوئی پر اجماع امت بھی نہیں۔ قرآن شریف قطعی طور پر اپنی آیات بینات میں مسیح کے فوت ہو جانے کا قائل اور ہمیشہ کے لیے اس کو رخصت کرتا ہے۔ بخاری صاحب اپنی صحیح میں صرف امامکم منکم کہہ کر چپ ہو گئے ہیں، یعنی صحیح بخاری میں صرف یہی مسیح کی تعریف لکھی ہے کہ وہ ایک شخص تم میں سے ہوگا اور تمہارا امام ہوگا۔ ہاں دمشق میں عند المنارہ اترنے کی حدیث مسلم میں موجود ہے، مگر اس سے اجماع امت ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بھی ثابت ہونا مشکل ہے کہ مسلم کا در حقیقت یہی مذہب تھا کہ دمشق کے لفظ سے سچ مچ یہی دمشق مراد ہے، اور اگر ایسا فرض بھی کر لیں تو فقط ایک شخص کی رائے ثابت ہوئی، مگر پیش گوئیوں کے بارے میں جبکہ خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی رائے اجتہادی غلطی سے معصوم نہیں رہ سکتی تو پھر مسلم صاحب کی رائے کیوں کر معصوم ٹھہرے گی؟ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس بارے میں عام خیال مسلمانوں کا، گو ان میں اولیاء بھی داخل ہوں، اجماع کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں نے صورت پیش گوئیوں کو مان لیا ہے، ان کی طرف سے یہ ہرگز دعویٰ نہیں اور نہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ شاید اس پیش گوئی کی ایسی تفاصیل مخفی ہوں جو اب تک کھلی نہیں۔ در حقیقت تمام انبیاء کا یہی مذہب رہا ہے کہ وہ پیش گوئی کی اصل حقیقت کو خدا تعالیٰ کے وسیع علم پر چھوڑتے رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ مقدس لوگ باوجود بشارتوں کے پانے کے پھر بھی دعا سے دستبردار نہیں ہوتے تھے، جیسا کہ بدر کی لڑائی میں فتح کا وعدہ دیا گیا تھا مگر ہمارے سید و مولا رو رو کر دعائیں کرتے رہے اس خیال سے کہ شاید پیش گوئی میں کوئی ایسے امور مخفی ہوں یا وہ کچھ ایسے شرائط کے ساتھ وابستہ ہوں ان کا علم ہم کو نہیں دیا گیا۔ اور یہ دعویٰ کہ تمام صحابہ اور اہل بیت اسی طرح مانتے چلے آئے ہیں جیسا کہ ہم، یہ بالکل لغو اور بلا دلیل ہے۔ فرد فرد کی رائے کا خدا ہی کو علم ہوگا، کسی نے ان سب کے اظہارات لکھ کر کب قلم بند کیے ہیں یا کب کسی نے اپنے منہ سے ان کے بیانات سن کر شائع کیے ہیں۔ باوجود کہ صحابی 10,000 سے بھی کچھ زیادہ تھے مگر اس پیش گوئی کے روایت کرنے والے شاید 2 یا 3 تک نکلیں تو نکلیں، اور ان کی روایت بھی عام طور پر ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بخاری جو حدیث کے فن میں ایک ناقد بصیر ہے ان تمام روایات کو معتبر نہیں سمجھتا۔ یہ خیال ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بخاری جیسے جد و جہد کرنے والے کو وہ تمام روایات رتب و یابس پہنچی ہی نہیں، بلکہ صحیح اور قرین قیاس یہی ہے کہ بخاری نے ان کو معتبر نہیں سمجھا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری حدیثیں اپنی ظاہری صورت میں امامکم منکم کی حدیث سے معارض ہیں اور یہ حدیث غایت درجہ کی صحت پر پہنچ گئی ہے، اس لیے اس نے ان مخالف المفہوم حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھ کر اپنی صحیح کو ان سے پر نہیں کیا۔ اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ ہرگز خیر القرون کا اس امر پر اجماع ثابت نہیں ہو سکتا کہ ضرور حضرت مسیح دمشق میں ہی نازل ہوں گے، کیونکہ بخاری امام فن نے اس حدیث کو نہیں لیا، ابن ماجہ اس حدیث کا مخالف ہے اور بجائے دمشق کے بیت المقدس لکھتا ہے، اسی طرح کسی کے منہ سے کچھ نکل رہا ہے اور کسی کے منہ سے کچھ، بس اجماع کہاں ہے؟ اگر فرض کے طور پر اجماع بھی ہوتا تو پھر بھی کیا حرج تھا، کیونکہ ان بزرگوں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور معنی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ تو مسنون طور پر تفاصیل کو حوالہ بخدا کرتے رہے۔
پھر یہ بھی ہم بخوبی ظاہر کر چکے ہیں
کہ اس پیشگوئی کو صرف ظاہری الفاظ تک محدود رکھنے میں بڑی بڑی مشکلات ہیں، قبل اس کے جو مسیح آسمان سے اترے صدہ اعتراض پہلے ہی سے اتر رہے ہیں۔ ان مشکلات میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور ہمیں اس بات کی کیا حاجت کہ ابن مریم کو آسمان سے اتارا جائے اور ان کا نبوت سے الگ ہونا تجویز کیا جائے اور ان کی اس طرح پر تحقیر کی جائے کہ دوسرا شخص امامت کرے اور وہ پیچھے مقتدی بنے، وہ دوسرا شخص ان کے روبرو لوگوں سے بیعت امامت و خلافت لے اور وہ بدیدہ حسرت دیکھتے رہے اور احد المسلمین بن کر اپنی نبوت کا دم نہ مار سکے، اور ہم اس قریب الشرک بلکہ سراسر شرک سے بھرے ہوئے کلمے کو کیوں منہ سے بولیں کہ دجال یک چشم خدائے تعالیٰ کی طرح اپنے اقتدار سے مردوں کو زندہ کرے گا اور سری سری خدائی کی علامتیں دکھلا دے گا، اور کوئی اسے یہ نہیں کہے گا کہ اے یک چشم خدا پہلے تو اپنی آنکھ درست کر، کیا وہ توحید جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے ایسی قدرتیں کسی مخلوق میں روا رکھتی ہے؟ کیا اسلام نے ان وحیات باتوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل نہیں دیا؟ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک خر دجال بھی گویا ایک حصہ خدائی کا رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس خر کا پیدا کرنے والا دجال ہی ہے، پھر جبکہ وہ دجال محیی و ممیت اور خالق بھی ہے تو اس کے خدا ہونے میں کسر کیا رہ گئی؟ اور اس گدے کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ مشرق و مغرب میں ایک روز میں سیر کر سکے گا، مگر ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں اور گدا ان کا یہی ریل ہو جو مشرق اور مغرب کے ملکوں میں ہزار ہا کوسوں تک چلتے دیکھتے۔ پھر مسیح کے بارے میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا طبی اور فلسفی لوگ اس خیال پر نہیں ہنسیں گے کہ جبکہ 30 یا 40 ہزار فٹ تک زمین سے اوپر کی طرف جانا موت کا موجب ہے، تو حضرت مسیح اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان تک کیوں کر پہنچ گئے؟ اور کیا یہ مخالفوں کے لیے ہنسنے کی جگہ نہیں ہوگی کہ حلیہ اول اور اخیر کے اختلاف کی وجہ یہ بیان کی جائے کہ تغیر عمر کے سبب سے حلیہ میں فرق آ گیا ہوگا؟ ایک اور بات ہمارے علماء کے لیے غور کے لائق ہے کہ حدیث میں صرف ایک دجال کا ذکر نہیں بلکہ بہت سے دجال لکھے ہیں، اور لکل دجال عیسیٰ کی مثال پر تدبر کی نظر ڈال کر یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ عیسیٰ کے لفظ سے مسیح عیسیٰ مراد ہونا چاہیے۔ اس ہماری بات کو وہ حدیث اور بھی تائید دیتی ہے جو مسیح مصطفیٰ کی نسبت ایک پیشگوئی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں مہدی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں ایسے لفظ ہیں جن سے بصراحت یہ پایا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی میں اپنے ایک مسیح کی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مہدی خلق اور خلق میں میری مانند ہوگا۔ یواتی اسمہ اسمی
و اسم و ابی ہے اسما ابی،
یعنی میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا اور میرے باپ کے نام کی طرح اس کے باپ کا نام۔ اب دیکھو کہ خلاصہ اس حدیث کا یہی ہے کہ وہ میرا مسیح ہوگا۔ اس صورت میں ایک دانا کو نہایت آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جیسے حدیث میں ایک مسیح مصطفیٰ کا ذکر ہے، ایسا ہی مسیح مسیح کا ذکر بھی ہے، نہ یہ کہ ایک جگہ مسیح مصطفیٰ اور دوسری جگہ خود حضرت مسیح ہی آ جائیں گے۔ تو تدبر، اب ظاہر ہے کہ جس قدر ہم نے اپنے الہامی عقیدہ کی تائید میں دلائل عقلی و نقلی و شرعی لکھے ہیں وہ ہمارے اس بات مدعا کے لیے کافی ہیں، اور اگر اس جگہ ہم بطور فرض محال تسلیم بھی کر لیں کہ ہم بکلی شبہات پیش آمدہ کا تصفیہ نہیں کر سکے تو اس میں بھی ہمارا کچھ حرج نہیں، کیونکہ الہام الہی و کشف صحیح ہمارا معید ہے، اس لیے اسی قدر ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک متدین عالم کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ الہام اور کشف کا نام سن کر چپ ہو جائے اور لمبی چون و چنان سے باز آ جائے۔ اگر مخالف الرائے لوگوں کے ہاتھ میں بعض احادیث کی روح سے کچھ دلائل ہیں تو ہمارے پاس ایسے نقلی و شرعی دلائل ان سے کچھ تھوڑے نہیں۔
قرآن شریف
ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیثیں ہماری معیت ہیں، ان کی معیت نہیں۔ علاوہ اس کے معقولی دلائل جو تجارب فلسفہ و طبیعہ سے لیے گئے ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس ایک بھی نہیں۔ اور ان تمام امور کے بعد الہام ربانی و کشف آسمانی ہمارے بیان کا شاہد ہے، اور ان کے پاس اس اسرار پر کوئی ایسا شاہد نہیں۔ اس جگہ ہم اس بات کا لکھنا بے محل نہیں سمجھتے کہ الہام اور کشف کی حجت اور دلیل ہونے کے قائل اگرچہ بعض خشک متکلمین اور اصولی نہ ہوں، لیکن ایسے تمام محدث اور صوفی جو معرفت کامل اور تفقہ و تام کے رنگ سے رنگین ہوئے ہیں، بذوق تمام قائل ہیں۔ اس بارے میں ہمارے دوست مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت و سنہ نمبر 11 جلد 7 میں وبسطِ تمام بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ازاں جملہ امام عبد الوہاب شیرانی کی کتاب میزان کبریٰ اور فتوحات شیخ محی الدین کا جو مولوی صاحب موصوف نے بتائید اپنی رائے کے ذکر کیا ہے، ان میں سے ہم کسی قدر ناظرین کے لیے لکھتے ہیں۔ امام صاحب اپنی کتاب میزان کے صفحہ 13 میں فرماتے ہیں کہ صاحب کشف مقام یقین میں مجتہدین کے مساوی ہوتا ہے اور کبھی بعض مجتہدین سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی چشمہ سے چلو بھرتا ہے جس سے شریعت نکلتی ہے۔ اور پھر امام صاحب اس جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صاحب کشف ان علوم کا محتاج نہیں جو مجتہدوں کے حق میں ان کی صحت اجتہاد کے لیے شرط ٹھہرائے گئے ہیں، اور صاحب کشف کا قول بعض علماء کے نزدیک آیت اور حدیث کے مانند ہے۔ پھر صفحہ 33 میں فرماتے ہیں کہ بعض حدیثیں محدثین کے نزدیک محل کلام ہوتی ہیں، مگر اہل کشف کو ان کی صحت پر مطلع کیا جاتا ہے، جیسا کہ اصحابی کا نجوم کی حدیث محدثین کے نزدیک جرا سے خالی نہیں، مگر اہل کشف کے نزدیک صحیح ہے۔ پھر صفحہ 34 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو کلام اہل کشف کو رد کرے، نہ عقلی نہ نقلی و شرعی، کیونکہ کشف کی خود شریعت معید ہے۔ پھر صفحہ 48 میں فرماتے ہیں کہ بہتیرے اولیاء اللہ سے مشتہر ہو چکا ہے کہ وہ حضرت سلم سے عالم ارواح میں یہ بطور کشف ہم مجلس ہوئے اور ان کے ہم مصروں نے ان کے دعوے کو تسلیم کی۔ پھر امام شیرانی صاحب نے ان لوگوں کے نام لیے ہیں جن میں سے ایک امام محدث جلال الدین سیوطی بھی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ورق جلال الدین سیوطی کا دستخطی ان کے صحبتی شیخ عبد القادر شاذلی کے پاس پایا، جو کسی شخص کے نام خط تھا جس نے ان سے بادشاہ وقت کے پاس سفارش کی درخواست کی تھی، تو امام صاحب نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ میں حضرت سلم کی خدمت میں تصحیح احادیث کے لیے، جن کو محدثین ضعیف کہتے ہیں، حاضر ہوا کرتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت تک 75 دفعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں بادشاہ وقت کے پاس جانے کے سبب اس حضوری سے رک جاؤں گا تو قلعہ میں جاتا اور تمہاری سفارش کرتا۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے جو فتوحات میں اس بارے میں لکھا ہے، اس میں سے بطور خلاصہ یہ مضمون ہے کہ اہل ولایت بذریعہ کشف آ حضرت سلم سے احکام پوچھتے ہیں، اور ان میں سے جب کسی کو کسی واقعہ میں حدیث کی حاجت پڑتی ہے تو وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور آ حضرت جبرائیل سے وہ مسئلہ جس کی ولی کو حاجت ہوتی ہے پوچھ کر اس ولی کو بتا دیتے ہیں، یعنی ذیلی طور پر وہ مسئلہ بنزول جبرائیل منکشف ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ ہم اس طریق سے آ حضرت سلم سے احادیث کی تصحیح کرا لیتے ہیں۔ بہتری حدیثیں ایسی ہیں جو محدثین کے نزدیک صحیح ہیں اور وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں، اور بہتری حدیثیں موضوع ہیں اور آ حضرت کے قول سے بذریعہ کشف کے صحیح ہو جاتی ہیں۔ تما کلام ہوں۔ اور فتوحات مکیہ میں ابن عربی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اہل ذکر و خلوت پر وہ علوم الدنیا کھلتے ہیں جو اہل نظر و استدلال کو حاصل نہیں ہوتے، اور یہ علوم الدنیا اور اسرار و معارف انبیاء و اولیاء سے مخصوص ہے۔ جنید بغدادی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 30 سال اس درجہ میں رہ کر یہ رتبہ حاصل کیا ہے، اور ابو یزید بستامی سے نقل کیا ہے کہ علماء ظاہر نے علم مردوں سے لیا ہے اور ہم نے زندہ سے، جو خدا تعالیٰ ہے۔ تما کلام ہو۔ ایسا ہی مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب نے رئیس محدثین حضرت شاہ ولی اللہ قدس و سرہ کی کلمات قدسیہ اس بارے میں بہت کچھ لکھے ہیں، اور دوسرے علماء و فقراء کی بھی شہادتیں دی ہیں، مگر ہم ان سب کو اس رسالہ میں نہیں لکھ سکتے اور نہ لکھنے کی کچھ ضرورت ہے۔ الہام اور کشف کی عزت اور پایہ عالیہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ وہ شخص جس نے کشتی کو توڑا اور ایک معصوم بچے کو قتل کیا، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، وہ صرف ایک ملہمی تھا، نبی نہیں تھا۔ الہام اور کشف کا مسئلہ اسلام میں ایسا ضعیف نہیں سمجھا گیا کہ جس کا نورانی شعلہ صرف عوام الناس کے منہ کی پھونکوں سے منتفی ہو سکے۔ یہی ایک صداقت تو اسلام کے لیے وہ اعلیٰ درجہ کا نشان ہے جو قیامت تک بے نظیر شان و شوکت اسلام کی ظاہر کر رہا ہے۔ یہی تو وہ خاص برکتیں ہیں جو غیر مذہب والوں میں پائی نہیں جاتی۔ ہمارے علماء اس الہام کے مخالف بن کر احادیث نبویہ کے مکذب ٹھہرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اب ہمارے علماء کے جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں، انصاف سے بتلانے کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیا و آیات سماویہ کے ساتھ۔ اب بتلاویں کہ اگر یہ عاجز حق پر نہیں ہے تو پھر کون آیا جس نے اس 14ویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا کہ اس عاجز نے کیا؟ کوئی الہامی دعوی کے ساتھ تمام مخالفوں کے مقابل پر ایسا کھڑا ہوا جیسا کہ یہ عاجز کھڑا ہوا؟ تفکروا وتندموا واتقوا اللہ ولا تغلوا۔ اور اگر یہ عاجز مسیح موعود ہونے کے دعوے میں غلطی پر ہے تو پھر آپ لوگ کچھ کوشش کریں کہ مسیح موعود جو آپ کے خیال میں ہے انہی دنوں میں آسمان سے اتر آئے، کیونکہ میں تو اس وقت موجود ہوں، مگر جس کے انتظار میں آپ لوگ ہیں وہ موجود نہیں، اور میرے دعویٰ کا ٹوٹنا صرف اسی صورت میں متصور ہے کہ اب وہ آسمان سے اتر ہی آئے تا میں ملزم ٹھہر سکوں۔ آپ لوگ اگر سچ پر ہیں تو سب مل کر دعا کریں تو مسیح ابن مریم جلد آسمان سے اترتے دکھائی دے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو یہ دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اہل حق کی دعا مبتلین کے مقابل پر قبول ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن آپ یقیناً سمجھیں کہ یہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ غلطی پر ہیں، مسیح تو آ چکا لیکن آپ نے اس کو شناخت نہیں کیا۔ اب یہ امید موہوم آپ کی ہرگز پوری نہیں ہوگی، یہ زمانہ گزر جائے گا اور کوئی ان میں سے مسیح کو اترتے نہیں دیکھے۔ حالانکہ 13ویں صدی کے اکثر علماء 14ویں صدی میں اس کا ظہور معین کر گئے ہیں، اور بعض تو 14ویں صدی والوں کو بطور وصیت یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ اگر ان کا زمانہ پاؤ تو ہمارا السلام علیکم انہیں کہو۔ شاہ ولی اللہ صاحب رئیس المحدثین بھی انہی میں سے ہیں۔ بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے،
کیونکہ نبیوں کے مثیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں،
بلکہ خدا تعالیٰ نے قطعی اور یقینی پیش گوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی، وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، اور وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا، اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الحق واللہ کان اللہ نزل من السماء۔ لیکن یہ عاجز ایک خاص پیش گوئی کے مطابق جو خدا تعالیٰ کی مقدس کتابوں میں پائی جاتی ہے، مسیح موعود کے نام پر آیا ہے۔ واللہ عالم وعلمہ احکم۔